به محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون فان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. كائنات بسيط میں صرف ایک تخلیق ایسی ہے جو باقی ساری کائنات کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، اور وہ تخلیق ہے انسان. اللہ جل شانہ نے اس قدر مخلوق پیدا فرمائی کہ ان کی گنتی سے وہ خود ہی آشنا ہے. کوئی دنیاوی آلہ، کوئی مشین، کوئی کمپیوٹر، کوئی انسانی دماغ اللہ کی مخلوقات کو شمار نہیں کر سکتا. اب اس جدید دور میں جب آپ بے شمار گنتی کی حدود سے باہر جراثیم ایک وجود میں پاتے ہیں، تو کیا وہ بھی تو ایک مخلوق ہے؟ یہاں ہم ایک فرد کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، تو اپنے وجود کے اندر وہ فرد بھی ایک کائنات ہے پوری. اس میں کتنی قسموں کے جراثیم ہیں، کتنی قسموں کے ایٹمز ہیں، کتنے ایٹمز کہاں ملتے ہیں، کیا بنتا ہے، کیا کیا چیز مل کر خون بنتی ہے، اور کون کون سے اجزاء مل کر گوشت بنتے ہیں، کس کس جز سے ہڈی بنتی ہے، اور ایک مسلسل عمل ہے ایک وجود کے اندر. ایسے لگتا ہے جیسے ہر وجود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، ایک کائنات صغیر ہے، جس کے اپنے شب و روز ہیں، جس کے اپنے موسم ہیں، جس کی اپنی گرمی سردی ہے، جس میں کروڑوں جرمز پیدا بھی ہوتے ہیں روزانہ، اور کروڑوں سے زیادہ شاید روزانہ مرتے بھی ہیں. ایک مسلسل عمل ہے زندگی کا. اس عمل میں جب توازن رہتا ہے، ان کے پیدا ہونے، ان کے مرنے، ان کی بقا، اس سارے میں ایک اعتدال جب رہتا ہے، تو زندگی، انسانی وجود کی زندگی بحال رہتی ہے. اور جہاں ذرا ان کا بیلنس بگڑتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر مختلف کوششوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف دواؤں سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس توازن کو پھر سے برقرار کیا جائے. اور جب بہت ہی زیادہ بگڑتا ہے تو موت ہو جاتی ہے اور انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایک فرد جس کے اندر ایک کائنات تھی، وہ دنیا سے معدوم ہو کر عدم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ساری کائنات بسیط بھی ایک وجود ہے. اس میں بے شمار تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، اور اس کا توازن جب تک قائم رہے گا تب تک یہ وجود بھی باقی رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کا توازن بھی اتنا بگڑے گا کہ یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اب اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح انسانی وجود میں بے شمار چیزیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں، معدا اپنا کام کرتا ہے، جگر اپنا کام کرتا ہے، دماغ اپنا کام کرتا ہے، گردے اپنا کام کرتے ہیں، بے شمار اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اپنا کام کرتے ہیں، دانت زبان ناک کان ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کام ہے، جس سے مل جل کر اس وجود کی یا اس کائنات صغیر کی بقا اور حیات جس پہ منحصر ہے. اسی طرح اس عظیم کائنات میں بھی بہت سے عناصر کام کرتے ہیں، سورج چاند ستارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ستاروں کی گردش اور روش زمین پہ اثر ڈالتی ہے، چاند کیا اتار چڑھاؤ زمین پہ اثر ڈالتا ہے، سورج کا آنا اور جانا زمین اور اس کی رویدگی اور کائنات کی مخلوق پہ اثر ڈالتا ہے، اسی سے موسموں کا تغیر تبدل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر اس کو باقی رکھنے کا کام کرتی ہیں. لیکن جس طرح وجود انسانی میں ایک عضو ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس میں خلل آئے تو سارے اعضاء کا مدار اس پہ ہوتا ہے، ہر جگہ خلل آ جاتا ہے، اور وہ ہے دل. دل کی مرکزی حیثیت ایسی مسلمہ ہے کہ سارا کچھ درست ہو، دل کی دھڑکنوں میں خرابی آ جائے تو ہر چیز از خود ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اپنا کام چھوڑنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں کمزور ہونے لگتے ہیں، دماغ کام چھوڑنے لگتا ہے، پٹھے اور اعصاب جواب دینے لگ جاتے ہیں. وجود کی جو چھوٹی سی کائنات ہے اس میں دل ایک ایسی چیز ہے جس کا چلتے رہنا، جس کا اپنی ڈیوٹی پہ قائم رہنا از حد ضروری ہے. اور وجود میں جب خون استعمال ہوتا ہے، اعضاء میں جاتا ہے، جلد تک جاتا ہے، ذرات میں جاتا ہے، تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن واپس پھر دل میں آتا ہے، اور جب دل سے دوبارہ جاتا ہے تو پھر وہ تازہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کا سارا عمل تازہ آکسیجن سے گزار کر اسے واپس پھر بدن میں حیات کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کائنات بسیط کا دل ہے بندہ مومن. ہم جب دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت بڑی شکایت ہوتی ہے زمانے سے، حالات سے، لوگوں سے، ہم کہتے ہیں زمانہ خراب آ گیا، لوگ بگڑ گئے، ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر جگہ چوری چکاری ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، طاقتور قومیں کمزوروں کو کچل رہی ہیں، انسانی جان کا کوئی محافظ لگتا ہے دنیا میں رہا نہیں، جس کا جی چاہتا ہے جتنے جی چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، لاکھوں لوگ ایک آدمی کی خواہش پہ مارے جاتے ہیں، تباہ کر دیے جاتے ہیں، گھروں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. پھر ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں اور آج کل تو ایک رواج ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو قوموں کو یا ملکوں کو متاثر کرتی ہے تو وہ امریکہ کے سر مر دی جاتی ہے، بلکہ اب تو بات بہت نیچے آ گئی ہے، کسی گھر میں میاں بیوی بھی جھگڑے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ سازش نہ امریکہ کی ہے، نہ روس کی ہے، نہ برطانیہ کی ہے، نہ مغرب کی ہے، اصل خرابی دل کی دھڑکنوں میں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات کا جو دل ہے کیا وہ اپنا کام درست کر رہا ہے۔ بندہ مومن جو ہے، جس کا تعلق ہے براہ راست اللہ رب العزت سے، جس میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا ہے، آپ کسی مسلمان سے یہ کہیں کہ تمہارا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خالی ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی اس نے یہ سوچا بھی ہے کہ جس دل میں میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا رکھا ہے، کیا اس دل کی وہ نگاہداشت بھی میں کر رہا ہوں جو اس نام کی مناسبت سے کی جانی چاہیے؟ آپ کسی بھی اپنے محبوب مہمان کو ایک گھر میں، ایک کمرے میں ٹھہراتے ہیں، کیا یہ خیال نہیں آتا بندے کو کہ یہ کمرہ اس کے رہنے کے قابل ہے، یا اس میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے، یا میں باہر سے اس میں جھاڑ جھنکار ڈال رہا ہوں، یا میں اور اس کی حالت بگاڑ رہا ہوں؟ کیا کوئی عقل مند ایسا کرتا؟ تو جب ہم نے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا رکھا ہے، تبھی ہم نے اپنے دل کی نگاہداشت کی ہے۔ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ ہم نے بسا رکھا ہے، اب یہ تو ان کی مرضی پر ہے کہ ایسے دلوں میں وہ رہنا گوارا فرمائیں گے یا محض ہمیں وہم ہے، ہم نے جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ اندر کوئی ہے بھی یا خالی ہو گیا۔ جہاں دنیا بھر کی غلاظتیں، جہاں کینہ، بغض، برائی، بری سوچ، بدکاری، حرام کھانا، دوسروں کا مال کھانا، یہ ساری غلاظتیں جس دل میں ہم بھرتے جائیں، جن ان غلاظتوں سے جو خون بنے جب وہ دل میں جائے، تو کیا وہاں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا؟ اور خدا نخواستہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور جب ہم بگڑے، جب دل بگڑا، تو باقی اعضاء و جوارح نے تو بگڑنا ہی، انہوں نے کب صبر کیا؟ یہ محض عقیدت یا عقیدے یا عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ آپ بے ستے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نزول قرآن کو دیکھیے، کس عالم میں ہوا؟ پہلے انبیاء کے دین ختم ہو چکے تھے، نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ایک ایسا دور آ گیا تھا جس میں کوئی بھی اللہ کا نام جاننے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ یاد رکھو، جب دنیا پہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا تو قیامت آ جائے گی، یہ توازن اتنا بگڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علی سے پہلے تقریباً 500 سال کو عہد فترت کہتے ہیں، ایسا زمانہ جس میں کوئی رہنمائی والا نہیں تھا۔ لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ سے واقف بھی تھا، اس کے دل میں اللہ بستا بھی تھا، اور وہ اللہ اللہ کرتا بھی تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح میں سوانح نگار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے بے شمار مصیبتیں اٹھائیں رائے حق کی تلاش میں، بے شمار جگہوں پر گئے، غلام بنائے گئے، قیدی بنائے گئے، مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئیں، کانٹوں کے تاج پہنائے گئے. ایک جگہ وہ پھرتے پھراتے ایک جنگل میں پہنچے، تلاش و جستجو یہی تھی کہ مجھے حق ملے، اور کہیں حق کا پتہ نہیں تھا. مشہور بحیرہ راہب کے پاس بھی وہ پہنچے، اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی نیک نام شخص تھا. اس نے بھی انہیں یہی بتایا کہ وادی بتہا کا رخ کرو، آنے والے کا انتظار ہے، اور اگر تمہیں پتہ خبر مل جائے تو مجھے بھی بتانا کہ میں بھی منتظر ہوں. تو اس نئے سفر میں آپ ایک جنگل سے گزرے، ایک آدمی کو دیکھا جس نے چند بکریاں رکھی ہوئی تھیں، جنگلی پھلوں اور ان کے دودھ پر اس کا گزارا تھا، اور تنہا تنہا جنگل میں رہتا تھا. اس کے پاس جب پہنچے اور اس سے بات کی تو اس نے کہا میرے پاس آ کے ہے، میرے پاس صحیح اور حقیقی دین عیسوی ہے، اور میں اس کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں یہ بات کسی کو بتاؤں تو وہ میرا سر قلم کر دے گا، لہذا میں یہاں تنہائی میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوں. آپ چند دن اس کے ساتھ ٹھہرے تو اس نے بلا کر بتایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میت کو غسل دینے کا یہ طریقہ ہے، اسے دفن کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس پر دعا یہ پڑھی جانی چاہیے، تو مجھے غسل دینا، کفن دینا، میرا جنازہ پڑھنا، اور یہاں ریت میں مجھے دفن کر دینا. میری ساری مالیت یہ چند بکریاں ہیں، یہ میں تمہیں سونپتا ہوں، یہ تمہاری ہو جائیں گی، لیکن ایک بات بتاؤں کہ دنیا اہل حق سے خالی نہیں ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا بندہ حق سے آشنا ہو، لہذا میری موت اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے موت تب آئے گی جب اللہ کا آخری نبی دنیا پہ قدم رکھے گا، تاکہ دنیا حق سے خالی نہ ہو، ورنہ تو قیامت آ جائے گی. تو تم مجھے دفن کر کے سیدھے بتہا کی طرف جانا، میری موت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوسرا حق بتانے والا، اور اس کے علاوہ اب کوئی حق بتانے والا نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اس نے دم توڑا، انہوں نے دفن کیا، اور دوسرے دن پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرما دیا ہے. یہ اللہ کا نام اور نور ایمان اس کائنات کی دھڑکن ہے. یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے. تو بندے مومن یا مسلمان جو ہے یہ اس کائنات کی بقا کا سبب ہے، हमारी हालत कुछ अजीब हो गई है कि हम अगर दुनिया का काम शुरू करते हैं तो दीन छोड़ देते हैं, और अगर दीन की तरफ आते हैं तो फिर सिर्फ नमाज रोजा रह जाता है, फिर दुनिया छोड़ देते हैं। इस्लाम इंसान की पूरी जाम जिंदगी का नाम है। इबादत के वक्त इबादत करे, अल्लाह को दिल में ऐसा बसाए कि किसी हाल में उसे न भूले, उसकी याद से गाफिल न हो, और दुनिया का हर काम उस सलीके से करे जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इसलिए कि इसे काम करने का सलीका अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, लिहाजा दुनिया का हर वो काम जो शरीयत के मुताबिक किया जाए वो हर वो काम हकीकी इबादत है। ये इबादत जो हम नमाज रोजा करते हैं, तलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, ये इबादत अपने आप के लिए है। इसका असर अपने वजूद पे होता है, इसका असर जो बंदे का जाती रिश्ता अल्लाह के साथ है उसे कायम रखने या उसे मजीद मजबूत करने पर होता है। लेकिन जो काम हम दुनिया का करते हैं, बाजार में बैठते हैं, दुकान चलाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, ये वो इबादत है जिसका असर पूरे माशरे पे होता है। और जाहिर है जो इबादत पूरे माशरे की प्योरिफिकेशन करती है, उसे साफ करती है, जो एक फर्द को साफ करती है उससे वो कहीं करोड़ों गुना अफजल है। जिस दुनिया को हम छोड़ बैठते हैं यही असल इबादत है। जाती इबादत जितनी की जाती है उससे एक ताकत हासिल की जाती है कि जब मैं दुनिया में काम करने के लिए जाऊं तो मेरे पास अल्लाह का ताल्लुक इतना मजबूत हो कि उस काम को मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करूं। फरमाया खलक लकुम मा फिल अर्द जमीया, जो कुछ जमीन पर है सब तुम्हारे लिए पैदा किया, सब कुछ तुम्हारा है। अब किस किस चीज को किस किस तरह इस्तेमाल करते हो ये सब तुम्हारा है। रूई से धागा बनाते हो, धागे से कपड़ा बनाते हो, कपड़े से खूबसूरत लिबास सीते हो, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे ही लिए है। बेहतरीन इजादात करते हो, गाड़ियां बनाई, जहाज बनाए, उन्हें इस्तेमाल करते हो, महीनों का फासला लम्हों में तय कर लेते हो, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे ही लिए है। खलक लकुम, तुम्हारे लिए तो पैदा किया। और ये सब बंदे मोमिन का हक है कि गैर मोमिन से ज्यादा आसान तरीके से इसे इस्तेमाल करे और उसका फायदा देखकर गैर मोमिन भी इस तरफ रुजू हो कि इस तरह करना चाहिए कि इसमें ज्यादा फायदा है। हम बड़ी तकरीरें करते हैं, मजामीन लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, रिसाले छापते हैं, लेकिन अहद नबी अल्लाह साहब सलाम और खुलफा राशिदीन और ताबीन तब ताबीन के जमाने में न कोई प्रेस था, न कोई टेलीफोन था, न कोई तार थी, न कोई सवारी थी, और न किसी बड़े जलसे और लंबी तकरीर की इतला मिलती है, न कोई अखबार छपता है, तो फिर इस्लाम उस जमाने में कैसे फैलता चला गया। इसलिए कि काफिर को मुसलमानों के अकीदे से तो दिलचस्पी नहीं थी, उससे तो वो नाराज होता, लेकिन जब वो दुनिया के काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो इस खुलूस और इस दयानत से कि उस पर फल ज्यादा आता था, लेन देन करते थे तो अगले को धोखे का खतरा नहीं होता था कि जो माल कहा है वही देंगे, पूरा देंगे, जो कीमत ली है वो मुनासिब है। तो ये जो मामलात थे इनको जब गैर मुस्लिम भी देखते थे तो वो कहते थे यार करने का काम तो ये ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनमें नूर ईमान है, तो वो ईमान कबूल कर लेते थे कि अगर हम भी इन जैसे हो जाए तो ईमान कबूल करना चाहिए। آج اگر کوئی غیر مسلم ایمان قبول بھی کر لے تو ہمیں دیکھ کر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہ محض بات نہیں, واقعات ہیں ایسے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی کسی کو پتہ نہیں سویڈن سے کہاں سے پکڑ کر لے آئے, مسلمان بنا کے لے آئے. وہ پہلے تو گاندھی گارڈن ہوتا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, اس کے ساتھ ایک مسجد ہے بڑی کراچی, بہت بڑی تبلیغی جماعت والوں کا مرکز. وہاں آ کر جب وہ ان کے ساتھ آیا, وہاں ٹھہرا تو جوتے چوری ہو گئے, اور اس نے کہا آج چھوڑو تم اپنی مسلمانی کو, میں واپس جاتا. کون سا مذہب ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کی عبادت گاہ میں جوتا بھی محفوظ نہیں ہے؟ یہ تو چوروں کا مذہب ہے, یہ سارے چور جمائے جاتے. ہماری حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کا اسلام کو چھوڑنے کا دل کرتا ہے. آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں, اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, اپنے تاجروں کو دیکھ لیں, معاشرے کے ایک ایک فرد کو دیکھیں. دس دس حج کیے ہوئے ہیں, دکان پہ بندہ بیٹھا ہے, لیکن کسی کو یقین نہیں کہ یہ سچی بات کرے گا یا پوری قیمت بتائے گا یا مال صحیح دے گا, تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی تو ہے ہی, اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا پہ تباہی آ رہی ہے یہ اس کا بھی سبب ہے اور ہم اس کے بھی مجرم ہیں. آپ کہتے ہیں جی آتماؤں کا دل سے کیا تعلق, اگر دل میں خرابی ہے تو بندہ اٹھ کر چل پھر کیوں نہیں سکتا, اس کا دماغ کیوں معروف ہو جاتا ہے, وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے, اسے کھانا کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ میں دیکھا اس کے ساتھ, یہ سب کا تعلق ہے, جب دل بگڑے گا سب کچھ بگڑے گا. یہی بندے مومن جو ہے, کافر جو ہے اس نے تو کفر کی وجہ سے اپنی فطری استعداد ضائع کر لی. انسانی مزاج ہے, یہ کسی نہ کسی غیبی طاقت کو اپنا محافظ بنانا چاہتا ہے, یہ اس کے مزاج میں ہے. اللہ نے رکھا ہے اور اپنے لیے رکھا ہے, لیکن بندہ مفروضوں پہ چلا جاتا ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر فرضی طاقتوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں, کبھی کسی بت کو, کبھی کسی واہمے کو, اور پھر انہیں پکارتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. جس بت کو آپ پوج رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا, اسے آپ اٹھا کر دوسری جگہ نہ رکھیں تو وہیں پڑا رہے, اس پہ کوئی غلاظت پھینک دے تو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتا, تمہاری مدد کیا کرے؟ یا جن مفروضوں کو آپ پوجتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے, آپ نے فرض کر لیا کہ ایک ایسی طاقت ہے. یا بے شمار لوگ سپرٹس کو, روحوں کو پوجتے ہیں, بھی وہ اپنی زندگی تو برقرار رکھ نہیں سکے, خود تو موت کی نظر ہو گئے, تمہاری زندگی کے لیے کیا کریں گے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جب انہیں دعوت حق دی جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرتے. ان تدعوہم الی الہدا لا یسمعوا, انہیں جب آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ ہو جائے, حق سننے کی توفیق بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور آپ پر سنگ باری کی گئی, وجود عالی زخموں سے چور ہو گیا, خون مبارک بہا, جوتیوں میں جم گیا, بہت پریشانی ہوئی, اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ بڑے بڑے طائف کے پہاڑ اٹھا کر اس بستی پر پھینک دو, لیکن پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو. حضور کی خدمت عالی میں فرشتہ اجازت کا طلبگار ہوا تو آپ نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھا لیے. ان کی گستاخی پر معذرت فرمائی. یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو شاید ان کی آنے والی نسلوں کو ایمان نصیب ہو جائے. اور پھر سب سے بڑا عذر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا وہ یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ مجھے اس لیے پتھر مار رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ اپنے ایک قریشی بھائی کو, ایک مکے کے رہنے والے نوجوان کو پتھر مار رہے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کو تو جانتے ہی نہیں, جانتے ہوتے تو جان نچھاور کرتے, اس لیے ان سے درگزر فرما کہ یہ مجھے نہیں جانتے. یہی بات یہاں ارشاد ہو رہی ہے. فرما تراہم ینظرون الیک, اے میرے حبیب تو دیکھتے کہ وہ تجھے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں, وہم لا یبصرون, لیکن تجھے دیکھ نہیں پاتے. محمد بن عبداللہ کو دیکھتے ہیں, اپنے ایک قریشی بھائی کو دیکھتے ہیں, لیکن جو تیری شان محمد الرسول اللہ یہ پہلو جو ہے یہ انہیں نظر نہیں آتا. میرے حبیب خذ العفو, آپ کا جو اپنا, آپ کا جو اپنا وتیرہ ہے, جو آپ کی اپنی شان کریمی ہے, اس پہ قائم رہے, درگزر کرتے چلے جائیے. خذ العفو, آپ درگزر فرماتے چلے جائیے. وامر بالعرف, اور نیکی کا حکم دیتے رہے. میرے بھائی, جب ہم عالم کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں, ملک کی, قوم کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اس عالم یا ملک یا قوم کی اصلاح کا مدار جو ہے وہ پہلے قلب کی اصلاح پر ہے. بدن میں خرابیاں ہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی کی ٹانگ پہ پھوڑا ہے, کسی کا ناخن اترا ہوا ہے, کسی کو چاقو لگ گیا اور اس کا دل بند ہو رہا ہے, تو آپ پہلے اس چاقو کے زخم کا علاج کریں گے یا پہلے اس کا دل جو ہے وہ جاری کریں گے؟ کوئی بھی عقل مند پہلے اس کے دل کی دوا کرے گا جو مدار حیات ہے. حیات قائم ہوگی تو باقی چھوٹے موٹے امراض کا علاج ممکن ہے. اور آپ اگر وہ جو بندہ کوئی مکان سے گرا تھا وہ مر گیا اور اس دوسرے نے اس کے بازو ٹانگیں ٹٹولیں تو کہیں اللہ کا شکر ہے دست و بازو سلامت ہیں. بھائی دست و بازو کو اب وہ کیا کرے گا, جب زندگی ہی چلی گئی تو دست و بازو سلامت ہیں. تو ہم ہاتھ پاؤں کے علاج کا شکوہ کر رہے ہیں لیکن دل کا علاج نہیں ہو رہا, اور وہ کیسے ہو؟ یہ ہم ایک دوسرے کا نہیں کر سکتے جب تک ہمیں خود اپنے علاج کی فکر نہ ہو. جب تک ہمیں خود احساس نہ ہو, جب تک خود ہمیں اپنے علاج کی فکر نہ ہو, جب تک ہم اپنے دل کو آباد نہ کریں, دوسرے کو کیا کریں؟ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے اس زمانے کی کہ ہر بندے کو دوسرے کا غم کھائے جا رہا ہے, اپنی طرف توجہ نہیں ہے. فرمایا مخاطب, دنیا میں ایک طاقت شیطان بھی ہے, قیام قیامت تک اللہ نے اسے مہلت دی, اور یہ دل کی خرابی کرنا ہی اس کا پیشہ اور وہ رات دن اسی میں رہتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور جب بھی شیطان تیرے دل میں کوئی وسوسے ڈالے, تجھے بہکانا چاہے, تجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو مالک کو پکار, اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ, اللہ کو یاد کر. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, وہ سنتا بھی ہے, جب بھی پکارے گا وہ سنے گا اور تیرے ہر حال سے واقف بھی ہے. فرمایا یہ حق ہے, ان الذین اتقوا, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت, تقوی کیا ہے؟ اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خلوص دل کے ساتھ. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چادر کی بکل مار کر بیٹھ جائیں, آپ کسی گوشہ نشین ہو جائیں, آپ کہیں تسبیح لے کر جنگلوں میں نکل جائیں, نہیں. دنیا کا ہر کام کریں, جو بھی اللہ نے آپ کو جس کی استعداد دیا, مختلف لوگوں کی مختلف استعدادیں ہیں, کوئی تجارت اچھی طرح کر سکتا ہے, کوئی مزدوری اچھی کر سکتا ہے, کوئی ملازمت اچھی کر سکتا ہے, کوئی کھیتی باڑی اچھی کر سکتا ہے, جو استعداد اللہ نے دیے ہر کام کریں, پوری محنت پوری دیانت سے کریں کہ یہ افضل ترین عبادت ہے. اور پھر اس میں اگر شیطان بہکانا چاہے تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سے پناہ مانگے. ہم کسی کے گھر جائیں اور اس کا کتا کھلا ہو, ہم پر بھونکنا شروع کر دے, تو کیا ہم کتے سے جھگڑا کرتے رہیں؟ آسان سی بات ہے کہ مالک کو آواز دو, وہ وہاں سے ایک دفعہ اسے جھڑکے گا تو چھوڑ جائے گا آپ کا راستہ. یہ بھی اللہ کا کتا ہے, اگر شیطان کچھ وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کو پکارو, مالک جھڑکے گا تو دفع ہو جائے گا, آپ کیوں اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے؟ فاستعذ باللہ, اللہ سے مدد مانگو, اللہ کو یاد کرو. اور ان الذین اتقوا, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, زندگی بھرپور گزارتے ہیں, متقی وہ لوگ ہیں جو بھرپور زندگی گزارتے ہیں, دنیا کا ہر کام دوسروں کے لیے بھی نقش کفے پا چھوڑ جاتے ہیں کہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان, ان پر بھی شیطانوں کے گروہ کے گروہ حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ جب شیطان حملہ کرتے ہیں, تذکروا, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ شیطان سے نہیں الجھتے, بلکہ جب شیطان حملہ کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اللہ انہیں حقائق ان کے سامنے کھول دیتا ہے, انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے, کیا طریقہ اور کیسے کرنا چاہیے. تو میرے بھائی, ظالم تو ظالم ہے ہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عرصہ معاشر میں ہمارا کردار ہمیں ظالم پیدا کرنے والے لوگوں میں کھڑا کر دے, اور یہ حکم الہی ہم پہ صادق نہ آ جائے کہ وہ عارضن الجاہلین, ایسے جاہلوں سے میرے حبیب آپ کنارہ فرما لیجئے, انہیں جانے دیجئے. عرصہ معاشر میں لوگ اٹھیں گے, ہر بندہ جو برائے نام بھی مسلمان ہے اور جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی واقف ہے, وہاں تو کوشش کرے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچوں. تو کچھ لوگوں کے لیے حضور خود منع فرما دیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو میرے پاس مت آنے دیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ حضور وجہ بیان فرمائیں گے, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا, انہیں میرے پاس مت آنے دیا, میرا ان سے کوئی کام نہیں. ان کی عملی زندگی سے ان کے کاروبار حیات سے، ان کی دوستی دشمنی سے، ان کے جینے مرنے سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے یکسر نکال کے رکھ دیا، اپنی پسند سے جیے، اپنی پسند سے فیصلے کیے، لہذا انہیں میرے پاس مت آنے دیا. اللہ کریم ایسے عظیم حادثے سے محفوظ رکھے. اب ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح اس حد تک کر لیں کہ خدا نہ کرے میں تو کسی کی تباہی کا سبب نہ بنوں. اور جب ہم اپنی ایک ایک فرد کی اصلاح کریں گے، افراد سے ہی اقوام بنتی ہیں، اقوام سے عالم بنتا ہے. اور یہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بہتری پھر اسی طرح سے ہوگی، آخری زمانے میں بھی اسی طرح سے اصلاح ہوگی جس طرح سے ابتدا میں ہوئی تھی. ابتدا اسی طرح تھی کہ ایک ایک فرد اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا. آج پھر وہ زمانہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان کی بجائے کام کے مسلمان بنیں، اور اپنی اپنی فکر کر کے اپنی اصلاح تو کر، اتنا کام تو کر جائیں کہ اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہمارے یا میرے وجود سے کسی دوسرے کو شر اور نقصان تو نہ پہنچے. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ، صحیح فکر اور توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرما دیجیے.